نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد.
گھر میں جب اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کی برکت پھیلتی ہے، اور گھر میں جب برے اعمال ہوتے ہیں تو اس کی نحوست عام ہوتی ہے. جیسے گھر میں آپ ایئر فریشنر چھانٹو تو اس کی خوشبو سے وہ بھی فائدہ اٹھائے گا جو چھانٹنے والا ہے، اور وہ بھی فائدہ اٹھائے گا جو چھانٹنے والا نہیں ہے. جو خوشبو کو چاہتا تھا اسے بھی خوشبو محسوس ہوگی، اور جو خوشبو کو نہیں چاہتا تھا اسے بھی خوشبو محسوس ہوگی. اسی طرح اگر بچہ پیشاب پاخانہ کر دے کسی کمرے میں تب اس کی بدبو بچے کو بھی محسوس ہوگی اور دوسرے لوگوں کو بھی محسوس ہوگی. جس طرح خوشبو سے گھر کے رہنے والے سب فائدہ اٹھاتے ہیں اور بدبو سے گھر کے رہنے والے سب پریشان ہوتے ہیں، اسی طرح جس گھر میں کوئی اچھا عمل جس کسی سے وجود میں آتا ہے اس عمل کی برکتیں نہ صرف اس عمل کرنے والے کو حاصل ہوتی ہے بلکہ اس گھر میں رہنے والے سب کو حاصل ہوتی ہے. اور جب گھر میں کوئی برا عمل وجود میں آتا ہے تو اس کی نحوست کا اثر صرف اس عمل کو کرنے والے پر نہیں پڑتی بلکہ اس عمل کی نحوست سب پر پڑتی ہے. تو گھروں کو اچھے اعمال کا گہوارہ بنانا چاہیے اور گھروں کو برے اعمال سے پاک رکھنا چاہیے. اور یہ ٹیلی ویژن جو ہے اس کے اوپر بے حیائی کے پروگرام ہوتے ہیں، فحاشی کے پروگرام ہوتے ہیں، عریاں نیت کے پروگرام ہوتے ہیں، اور بحیثیت ایک مسلمان کے ہر شخص جانتا ہے کہ اس پر کیا کیا خرابیاں دکھلائی جاتی ہیں. اور جو سمجھدار غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے بڑے نقصانات ہیں. اخباروں میں پہلے جی سی ایس سیز اور اے لیول کے ریزلٹ چھپتے تھے، آج کل بھی چھپتے ہوں گے، اور اس میں پورے ملک میں سب سے زیادہ ممتاز کون کون طلبہ ہیں ان کے نام چھپتے تھے کہ فنا طالب علم نے اتنے جی سی ایس سیز کیے اور اس میں یہ اسے گریڈ حاصل ہوئے، اور پھر ان کا مختصر انٹرویو بھی لیا جاتا تھا، ان کے ماں باپ کا مختصر انٹرویو لیا جاتا تھا، اور اسباب پوچھے جاتے تھے کہ کیا اسباب ہیں کہ تمہارا بچہ اتنے اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوا. تو مجھے اس کی دلچسپی تھی پہلے، تو میں اس کو پڑھا کرتا تھا. تو جو بچے بہت ممتاز آتے تھے ایگزامینیشنز میں تو ان کے ماں باپ ایک بات یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، تو ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو ہمارے بچے کا وقت بچتا ہے اور وہ ٹی وی پر جتنا وقت گزارتا وہ وقت اسٹڈیز میں چلا جاتا ہے. یا ماں باپ یہ کہتے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی تو ہے مگر اسے پورا کنٹرول ہم کرتے ہیں کہ بچہ اتنی دیر تک ہی ٹی وی دیکھ سکتا ہے. تو دیکھو غیر مسلم، اور پھر ٹی وی پر بہت سی چیزیں دیکھ کر لوگ اسے کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، امیٹیٹ کرتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں. تو یہ جو دنیا دار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں، اور جو مسلمان ہیں غیر مسلم کہتے ہیں کہ اس کے نقصانات ہیں. تو ہم بحیثیت مسلمان کے اگر ہم دیکھیں تو اس کے بڑے نقصانات ہیں. اچھا اس میں جو ہے دینی پروگرام بھی اب تو آتے ہیں, بہت سے چینلز آ گئے ہیں جن چینل سے اس پر دینی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ اس پر دینی پروگرام کو سنیں گے, دینی پروگرام کو دیکھیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسا اعلیٰ گھر میں ہو جس سے دینی پروگرام بھی نشر ہوتا ہے اور انٹرٹینمنٹ کا پروگرام بھی نشر ہوتا ہے, اور اس گھر کے سارے افراد اتنے متقی اتنے پرہیزگار ہیں کہ وہ صرف دینی پروگرام کو دیکھتے ہیں. اگر اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار ہوتے تو ان میں اتنا علم پہلے سے ہوتا کہ ان کو ٹی وی پر کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی. مگر ٹی وی پر پروگرام سے کچھ سیکھنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا عمل کا معیار وہ نہیں ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ بچے جو ہے کارٹون لے کر بیٹھ جائیں گے, بچے کچھ فلم دیکھ کر نہ شروع کر دیں گے, ڈرامہ دیکھ کر دیکھنا شروع کر دیں گے. پھر بچوں کی عمر 3, 4, 5, 7, 9 سال کی ہوتی ہے, جب 13 سال کے ہوتے ہیں, 15 سال کے ہوتے ہیں, 25 سال کے ہوتے ہیں, پھر کون کنٹرول کر سکتا ہے, کیسے کنٹرول کر سکتا ہے. اور پھر اس پر جو عادت پڑی ہوئی ہے فلم دیکھنے کی, ٹی وی دیکھنے کی, وہ عادت لے جاتی ہے ان کو انٹرنیٹ تک, جہاں وہ بہت غلط غلط چیزیں دیکھتے ہیں, بری بری چیزیں دیکھتے ہیں. تو شروع ہی سے اگر یہ ذہن بنائے جائیں کہ یہ بری چیزیں ہیں, یہ اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں, یہ انسان کی صحت کے لیے بھی مضر ہے, انسان کی تعلیم کے لیے مضر ہے, انسان کی روحانیت کے لیے مضر ہے, انسان کے اخلاق کے لیے مضر ہے, پہلے سے اگر بتایا جائے کہ یہ ساری چیزیں. اور اگر کوئی گھرانہ ایسا ہے کہ وہ صرف دینی پروگرام سنتے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ جس کا پروگرام ہم سن رہے ہیں یہ ہمیں صحیح اسلام بھی سکھا رہا ہے یا نہیں. اس لیے کہ ٹی وی کے چینلز پر صحیح عقیدے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, غلط عقیدے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن کی غلط تشریح کرتے ہیں, حدیثوں کی غلط تشریح کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بہت مشہور ہو جاتے ہیں اور جو حدیث نہیں ہوتی ہے اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں, قرآن نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں, اور حدیث ہوتی ہے اور ان کو کوئی سوال کیا جاتا ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے تو انہیں جواب معلوم نہیں ہوتا تو انکار کر دیتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں. تو العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث تو علماء ہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ حضرت کو یہ نقطہ بتایا تھا کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ جو بھی سند کے ساتھ صحیح علم حاصل نہیں کرتا اسے اپنے آپ کو مولانا یا عالم کہلوانے میں آر محسوس ہوتی ہے. وہ شخص جسے صحیح سند کے ساتھ علم حاصل نہیں ہوتا قرآن کا, حدیث کا, تفسیر کا, فقہ کا, سند کے ساتھ صحیح اتھارٹی کے ساتھ جسے علم حاصل نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو مولانا کہلوانے میں اور عالم کہلوانے میں آر محسوس کرتے ہیں. ان کو ڈاکٹر کا لقب بہت اچھا لگتا ہے, ان کو اسکالر کا لقب بہت اچھا لگتا ہے, ان کو اسلامک تھنکر کا لقب بہت اچھا لگتا ہے. مفکر, یہ مفکر ہے, یہ اسکالر ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ پروفیسر ہے. وہ مولانا کہلوانے کو اپنے لیے حد کی عزت سمجھتے ہیں. اور حدیث میں یہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں, بس ان کے علاوہ اور کوئی انبیاء کا وارث نہیں. تو علم آپ علماء سے لیجیے, علماء سے. دیکھو سند کے بغیر کوئی چیز معتبر نہیں ہے. پہلے بھی میں نے آپ حضرات کو سمجھایا ہے کہ آپ کی بستی میں بہترین ڈاکٹر ہو, فرض کر لیجئے کہ خدا داد صلاحیت ہے اس کے پاس, اللہ نے اپنی طرف سے اسے وہ ساری چیزیں دے دیجیے ایک ڈاکٹر میں ہونی چاہیے, وہ تشخیص بھی صحیح کرتا ہے, علاج بھی صحیح ہے, ساری چیزیں ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, مگر فرض کر لیجیے, فرضی بات ہم کہہ دیتے ہیں فرض, کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے, مگر آپ کو پتا چل جائے کہ اس نے سیلف اسٹڈی کر کے جو کچھ حاصل کیا ہے کیا ہے, آپ اس کی وزیرہ نہیں کروائیں گے, آپ نہیں جائیں گے کہ نہ بھائی نہ بھائی یہ کہیں موت تک نہ پہنچا دے. تو سیلف اسٹڈی کر کے جب کوئی ڈاکٹر کا کسی ڈاکٹر کا علاج معتبر نہیں, اور سیلف اسٹڈی کرنے والے کو کسی بھی اسکول میں ٹیچر نہیں بنایا جاتا, کسی یونیورسٹی میں لیکچر نہیں بنائے, چاہے وہ اس سبجیکٹ میں کتنی ہی مہارت کیوں نہیں رکھتا, وہ سند نہ ہو, سند کس کو کہتے ہیں, سرٹیفکیٹ. تو سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ پڑھا ہے, اور یونیورسٹی میں پڑھا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نے پڑھایا ہے اس نے یونیورسٹی میں جاب لیتے وقت دوسرا سرٹیفکیٹ بتایا ہوگا کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے, اور جہاں اس نے پڑھا ہے جس نے اس کو پڑھایا تھا اس نے بھی سند دکھائی ہوگی کہ میں نے فلاں یونیورسٹی میں پڑھا ہے, اسی کو تو سند کہتے ہیں. تو ایک چین ہوتی ہے, چین علماء کی بھی ایک چین ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے پڑھا ہے, انہوں 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 نے صحابی سے پڑھا ہے, اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے, اور اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ اللہ سے پڑھا ہے. یہ ہے سند, یہ ہے سند. حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی بڑے عالم تھے, معبر بھی تھے, تعبیر خوابوں کی بہت زبردست دیتے تھے, اور عالم بھی بہت بڑے تھے, فقیہ تھے. ان کے بارے میں ایک عالم کہتے ہیں کہ میں نے محمد ابن سیرین سے بڑھ کر کسی کو فتویٰ دینے میں بزدل نہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ ڈرتے اتنا تھے کہ جب کوئی فتویٰ پوچھتا تھا تو پوری کوشش کرتے تھے کہ ٹل جاوے اور کسی اور کی بس چلا جاوے. فتویٰ دینے میں میں نے محمد ابن سیرین سے بڑھ کر کسی کو بزدل نہیں دیکھا. یہ دین کی باتیں جو کی جاتی ہیں یہ آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. یہاں بیٹھ جانا, پبلک کے سامنے کھڑا ہو جانا اور دین کی بات کرنا, یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے, چاہے کوئی بھی ہو, یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. یہ نہیں کہ بھائی زبان میں طلاقت ہے اور بولنے لگ گیا ہے تو اب کھڑے ہو جاؤ اور جو جی میں آئے بولو, جہاں جی میں آئے بولو, ایسی بات نہیں ہے. تو ٹی وی کے اوپر جو دینی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شخص کون ہے, سوائے اس کے کہ آپ اس کے چہرے کو جانتے ہیں, اور سوائے اس کے کہ آپ اس کے نام کو جانتے ہیں, اور پتہ نہیں وہ نام بھی صحیح ہے یا نہیں, اور تو آپ کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں. اس کا خاندان کیا ہے, اس کا تعلق کہاں ہے, اس کا خاندان دینی ہے یا نہیں, خاندان کا پیشہ کیا رہا ہے, باپ کیسا تھا, ماں کیسی تھی, دادا کیسا, دادی کیسی, نانا کیسا, نانی کیسی, کوئی پہچان نہیں. پھر پڑھا کہاں ہے, کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے, کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے. کسی ملک میں ایک صاحب دینی پروگرام پیش کرنے والے بہت مشہور, آج بھی وہ دینی پروگرام پیش کرتے ہیں اور بہت مشہور, اس ملک کے رہنے والے بہت پسند کرتے ہیں انہیں اور بہت سنتے ہیں. تو ان کے بارے میں تحقیق کیجیے کہ انہوں نے اسلامیت پڑھا کہاں ہے, یہ جو سند انہوں نے بتائی یہ سند کہاں کی ہے. تو یورپ کے کسی ملک کی سند تھی ان کے پاس, یورپ کے کسی ملک کی سند تھی, اور اس ملک میں جب تحقیق کی گئی تو پورے ملک میں ایک یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جہاں اسلامیت پڑھایا جا رہا تھا, جہاں کی انہوں نے سند بنائی تھی وہ جعلی سند. تو وہ سند ایسی تھی کہ اس ملک میں اسلامی شعبہ کسی یونیورسٹی میں نہیں, نہ پہلے تھا نہ اس وقت موجود. اور پھر پتا چلا کہ وہ اسلامی شعبہ تو بہت دور کی بات, جس یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ ہے اس یونیورسٹی ہی کا وجود نہیں ہے.
اور اس انکشاف کے بعد بھی آج بھی وہ پروگرام کو ٹی وی سے نشر کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ چینل والے کوئی اتنے دیندار تھوڑے ہیں. اس لیے کہ جو چینل والے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے دینی پروگرام کو نشر کر رہے ہیں, باقی 23 گھنٹے کیا نشر ہوتا ہے اس پر سے؟ اگر وہ اتنے زیادہ متدین ہوتے, اتنے زیادہ دیندار اور تقوی والے ہوتے, تو یہ 22-23 گھنٹے میں دوسری چیزیں کیوں نشر کرتے؟ تو ایک گھنٹہ وہ دی, ان کو کیا لینا دینا اس سے؟ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ شخص ایسا ہے جو کراؤڈ کو پل کر سکتا ہے. اب ہمیں اس کی سند وند سے کیا لینا دینا, یہ صحیح بولے یہ غلط بولے؟ وہ خود بے دین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. تو میرے بھائیوں, عالم کون بڑا ہے یہ اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ الوکوینٹ کتنا ہے, اس سے فیصلہ نہیں ہو سکتا. عالم کا علمی معیار کیا ہے, علمی سوجھ بوجھ کیا ہے, اور علمی معیار اور علمی سوجھ بوجھ کے ساتھ تقوی اور خوف خدا کتنا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے درجنوں سوال کیے گئے ایک مجلس کے اندر, درجنوں سوال. امام مالک جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود ہوں تو کوئی دوسرا عالم اور مفتی فتویٰ دے سکتا ہے؟ یعنی جب لوگ جاتے تھے کسی اور سے پوچھنے کے لیے تو عالم یہ کہتا تھا کہ ایفتا و مالک فی المدینہ, آپ یہاں آئے, جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤ. اتنے بڑے, مگر پوچھا تو کہا لا ادری, مجھے معلوم نہیں. دوسرا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. تیسرا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. چوتھا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. پانچواں سوال کہا مجھے معلوم نہیں. چھٹا سوال کہا مجھے معلوم نہیں. ایک یا دو جواب دے پائے, ہر جگہ پر کہتے رہے کہ لا ادری, مجھے معلوم نہیں, مجھے معلوم. یہ ہے یہ تقوی, تقوی ایسا عالم کہ جس کے پاس علم بھی ہو اور تقوی بھی ہو. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہم اللہ تعالی اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں. اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت پیدا فرمائے. ایسے دنیا میں اب خال خال نظر آتے ہیں اور ایسے حضرات بہت سالوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں, بہت بڑے عالم. اور اس علم کے ساتھ تقوی بھی بہت اونچے درجے کا, صرف الفاظ نہیں ساتھ میں عمل بھی. قرآن کی تلاوت کا اہتمام, نوافل کا اہتمام. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھ کر پروگرام سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھ کر میزبان کے یہاں گئے تو میں بھی پیچھے سے پہنچا, میری بھی دعوت تھی حضرت کے ساتھ. تو میں نے میزبان سے کہا کہ مفتی صاحب کہاں گئے؟ تو کہا کہ اوپر چلے گئے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو کہ اوپر اوابین پڑھنے کے لیے گئے ہیں. مسجد سے تو نکل گئے, مسجد سے تو فٹافٹ نکل گئے نظام کے مطابق, مگر وہاں جا کر میزبان سے یہ کہا کہ میں میری اوابین سے فارغ ہو گیا تھا. دیکھو اذکار کی پابندی, وہ مناجات مقبول کی پابندی, قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی. ایک مرتبہ ہمارے یہاں آئے تھے اسلامک دعوی اکیڈمی میں, 2-3 دن کا قیام ہوا, جمعہ کی نماز مسجد نور میں پڑھائی, وہاں بیان ہوا, اور اس کے بعد کھانا کھا کر ہم چھوڑنے کے لیے گئے. جب ہم چھوڑنے کے لیے گئے تو بات کرتے کرتے ہم پہنچے M1 موٹر وے کے اوپر, لندن حضرت کو جانا تھا. تو جب لندن کے اس پر پڑے تو حضرت نے ہم سے فرمایا کہ بھائی میری تھوڑی تلاوت باقی ہے, پہلے ہم تلاوت, بلکہ پہلے یہ کہا کہ مولانا میں تمہاری اکیڈمی کے بارے میں جو میرے تاثرات ہیں وہ پھر رہ جائیں گے, میں اسے عرض کر دوں, وہ دوسری بات ہے, اس میں نہیں جاتا. اور پھر جب وہ اکیڈمی کے بارے میں پہلی دفعہ دیکھی تھی حضرت نے اکیڈمی, اور اکیڈمی کے بارے میں بہت اچھے تاثرات حضرت نے بیان کیے, اور وہ فائدہ مند ہوگا کہ میں یہ عرض کر دوں. حضرت نے فرمایا کہ میں یہ مغربی ملکوں میں بہت گھما پھرا, تو میں نے ہمارے حضرات کو یعنی دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات کو دو ایکسٹریم میں پایا. کچھ تو وہ تھے کہ جو انڈیا پاکستان میں جو کام کرنے کا طریقہ تھا اسی پر بالکل جمود کے ساتھ جمے ہوئے تھے کہ نہ یہی اسٹائل رہے گی, یہی طریقہ رہے گا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جو ہم نے وہاں دیکھی تھی. اور کہا دوسری جماعت میں نے ایسے لوگوں کی دیکھی کہ جو مغربی ملکوں کے حالات کے تقاضے کو سامنے رکھ کر ذرا رد و بدل کرنے گئے اپنی اسٹائل میں, کام کے طریقے میں, تو بدلتے 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 بالکل غیروں جیسے ہو گئے. تو بھائی صاحب سے یعنی مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعوت برکاتہم یا کئی مرتبہ پہلے آ چکے تھے, تو بھائی صاحب سے میں نے تمہارے ادارے کے بارے میں کئی مرتبہ سنا کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے نئی نسل کی حفاظت کا, تو میرے دل میں جستجو تھی کہ یار دیکھنا چاہیے, اس لیے کہ میں تو جہاں کہیں گیا تو ادھر دیکھا یا ادھر دیکھا. تو کہا کہ الحمدللہ میں دو تین دن جو میرا قیام رہا میں بہت مطمئن ہوا کہ طریقہ نیا ہے مگر جو چیز دی جا رہی ہے وہ وہی بزرگوں والی پرانی ہے, کہ میں بہت مطمئن ہو کر کے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ میری تلاوت کا میں ذرا معمول پورا کر لوں. پھر حضرت تلاوت, جب تلاوت کرتے کرتے ختم وہ آخری سپارہ تھا, جب ختم قرآن کے پاس پہنچے تو حضرت نے جو ہے وہ قرآن بند کر دیا اور قرآن بند کر کے آخری سورت نفل میں پڑھی. اس سے کہ گاڑی میں اگر کوئی سفر کر رہا ہے تو نفل پڑھنے کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھو کتنا اللہ نے آسان کر دیا. اب ہم ایروپلین میں سفر کرتے ہیں اور بہت سے لوگ باوضو ہوتے ہیں پھر بھی تہجد نہیں پڑھتے, کتنا آسان ہے, نہ رکو کرنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے نہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, صرف اشارے سے. تو حضرت نے وہ گاڑی میں قرآن کو ختم کیا نفل کے اندر, آخری سورت نفل میں پڑھی, اور نفل میں دو رکعت میں وہ آخری سورتیں پڑھی, اور آخری سورتیں پڑھنے کے بعد ہم لوگوں سے یہ کہا کہ ختم قرآن پر دعائیں قبول ہوتی ہے تو میں دعا کراتا ہوں آپ حضرت آمین کہیں. ایسا عالم اس کو کہتے ہیں عالم. عالم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فقیہ. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تعریف فقیہ کی آئی ہے, فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو فقی کس کو کہتے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فقی کس کو کہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ فقی کے اندر 4 صفتیں ہوتی ہیں. الزاہد فی الدنیا, وہ دنیا سے بے رغبتی رکھنے والا ہے, دنیا سے بے رغبت, دنیا میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں. آپ ہمارے اکابر کو دیکھیے کہ ان کا لباس آپ دیکھیے, ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے, ان کا کھانا پینا دیکھیے, بالکل سادگی ہوتی ہے. آپ انہیں بہترین غذا کھلا دو اسے بھی کھا لیں گے, اور دعوت کہیے اور بلائیے اور صرف دال روٹی کھلاؤ, ایک جملہ اگر آپ سنو تو ان سے, ایک جملہ اگر آپ تنقید کا سنو تو, شکوا کا ایک جملہ اگر آپ سنو تو, وہ ان کو آپ مرغ مسلم کھلاتے ہیں تب بھی اسے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اور اگر خشک روٹی اور دال کھلا دیں تو بھی. میں میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بارہا انگلینڈ میں سفر میں ساتھ رہا, اور ایسی جگہوں پر جانا ہوتا تھا ختم نبوت کے عقیدے کی خاطر حضرت سفر فرماتے تھے, اور اتنے بڑے آدمی اور ختم نبوت کی خاطر تو بہت سی جگہوں کے اوپر دیکھے ختم نبوت والے آئے ہیں جو ہر سال آتے ہیں, مسجد ہی میں سلا دیتے تھے اور مسجد میں سلاتے تھے, تو ادھر ادھر سے جو لحاف جو بستر جو سلیپنگ بیگ مل گئی حضرت کے لیے بھی اسی طرح سلا دیا حضرت کو بھی وہی مسجد کے اندر. حضرت صاحب کے ساتھ سوتے تھے, صبح اٹھتے تھے, اٹھنے پر فجر کی نماز وغیرہ وضائی وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہی مسجد ہی میں دسترخوان لگتا تھا, اور دسترخوان پہ کیا لگتا تھا؟ چائے, اور چائے کے ساتھ کبھی یہ جو ٹوسٹ تیار ملتے ہیں پاپے, وہ ٹوسٹ ملتے ہیں رسک, وہ آ جاتے تھے, کبھی بسکٹ آ جاتے تھے, اور اتنے شوق سے حضرت کھا لیتے تھے کہ ذرہ برابر طبیعت پر اثر نہیں پڑتا تھا. ہمارے سارے اکابر کے آپ حوال دیکھیں, پچھلے جتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, اور ہمارے اکابر سے مراد امام بخاری امام مسلم, یہ بھی سب ہمارے اکابر ہیں, یہ سارے علماء ہیں, یہ علماء ہیں کہ زہد فی الدنیا, دنیا میں بے رغبتی. آپ اگر ان کو اچھے لباس میں دیکھیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا یہ تو دنیا دار ہے, نہیں, پتا کب چلے گا, ان کے پاس یہ لباس اگر نہ ہو تو ان کی حالت کیا ہوگی. ہم دنیا دار ہیں اس لیے ہمیں اچھا لباس ملتا ہے تو خوش, اور اگر اچھا لباس نہ ملے تو ہمیں تکلیف. اچھا کھانا ملتا ہے تو خوش, اچھا کھانا نہ ملے تو تکلیف. اچھا بستر ملتا ہے تو خوش, اچھا بستر نہ ملے تو تکلیف. ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک مرتبہ بہت قیمتی کپڑا آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درزی کو بلایا اور کہا کہ بھائی اس کا کرتا سلوا کر لیا, وہ قمیض سلوا لو. وہ آیا تھوڑی دیر کے بعد اور بہت معذرت کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت ذرا کاٹنے میں ناپنے میں غلطی ہو گئی, اب کاٹ ڈالا ہے مگر ایک آستین کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے. اب مارکیٹ میں وہی تھا صرف, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں ٹاٹ پڑا ہوا نظر آیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خادم سے کہا کہ وہ ٹاٹ اٹھا کر اسے دے دو اور کہا کہ ایک آستین اس کی بنا لو. یہ ان کو ایک قیمتی کپڑا اور اس کے ساتھ ٹاٹ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو. زاہد فی الدنیا, دنیا میں زود کرنے والے, اور الراغب فی الآخرۃ, رغبت ان کی آخرت میں, رغبت آخرت میں, آخرت ہر وقت آخرت کی فکر. اور البصیر بامر دینہ, اپنے دین کے ہر ہر معاملے پر پوری پوری بصیرت رکھنے والے, اس وقت کیا کرنا چاہیے, اس وقت کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ کام کرنا چاہیے, یہ کام نہیں کرنا چاہیے, کچھ بھی ہو جائے یہاں کمپرومائز نہیں ہوگا, یہ مجبوری کے درجے میں ہو سکتا ہے, پوری بصیرت. اور اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ جہاں ان کو سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے, اب جا کر کے ہمیں کسی اور سے پوچھنا چاہیے. یہ بھی الامر البصیر بامر دینہ میں شامل ہے. جیسے ایک ڈاکٹر, کہ بہترین ڈاکٹر ہے بھائی, بہت اچھا ڈاکٹر, تو بہت اچھا ڈاکٹر کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس ہر علاج ممکن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بصیرت ہے کہ وہ علاج کرتا ہے, اور جہاں اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے تو وہ کنسلٹنٹ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. یہ بھی بصیرت ہے اس کی, یہ بھی ہوشیاری ہے اس کی, یہ بھی ایکسپرٹیز ہے. یہ نہیں کہ کمزور ڈاکٹر ہے, اسے صحیح وقت پر اپنے سے اوپر والی اتھارٹی کی طرف رجوع کروانا یہ ایک مہارت ہے. اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے کہ صحیح وقت پر آدمی رجوع کرنے کے لیے کہتا ہے. تو البصیر و بیم ردی نہیں. اور چوتھی بات, چوتھی ایک تو ہے کہ دنیا سے بے رغبتی, دوسرا ہے آخرت کی طرف رغبت, تیسرا ہے البصیر بامر دینہ, دین کے معاملات میں پوری بصیرت, اور چوتھی بات المداوم علی عبادت ربہ, اپنے پروردگار کی عبادت پر دوام کے ساتھ لگا رہتا ہے. ہر وقت جب بھی دیکھو تو اس کی زندگی عبادت میں گزر رہی ہے, نیک کام میں, نیک بات میں, شریعت مطہرہ کے اصول ضابطے کے مطابق ہر کام کو کرتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں, صحابہ, صحابہ کے بعد تابعین, اس کے بعد ائمہ کا دور, اس کے بعد صوفیاء کرام کا دور, اس کے بعد یہ بڑے بڑے علماء جو ہمارے گزرے ہیں, ہمارے جو مشہور, ان سب میں یہ چیز تھی کہ علم بھی تھا, اور علم تھا چین والا, سند والا. انہوں نے زانوی تلمس طے کیا تھا, وہ دوسروں کے پاس جا کر بیٹھے تھے, ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھے تھے جن کے پاس علم ظاہری بھی تھا, علم باطنی بھی تھا. تو علم ظاہری بھی لیا, علم باطنی بھی لیا, ان کی زندگی میں علم بھی آیا, ان کی زندگی میں عمل بھی آیا, اعلیٰ درجے کا عمل آیا. حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مفتی, رات کو بیٹھ کر تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور تفسیر کا مطالعہ کرتے کرتے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى پر پہنچے تو اشکال پیدا ہو گیا, اشکال پیدا ہو گیا, اشکال میں نہیں جاؤں گا, اشکال پیدا ہو گیا, اشکال پیدا ہو گیا. تو دیوبند سے رات و رات سفر کیا گنگو ہوگا, اور کتنے کلومیٹر ہے, تقریباً 30 کلومیٹر کا فاصلہ. اس زمانے میں جب لائٹیں نہیں, راتوں کو خطرہ, پیدل سفر کر کے پہنچے. یہاں رات کو اشکال پیدا ہوا, سفر شروع کیا, اور سفر شروع کیا پیدل گئے ہوں گے, سواری میں گئے ہوں گے, بہرحال. اور جو واقعہ جہاں لکھا ہے وہاں یہ ہے کہ جس وقت یہ گنگوہ پہنچے ہیں اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی, اس وقت حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے. دیکھیے یہ ہے علماء, یہ ہے علماء. مفتی دارالعلوم دیوبند کے, اور ان کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ فقیہ النفس تھے. یہ بہت اعلیٰ درجے کا مفتی ہوتا ہے, فقیہ النفس. فقیہ النفس, فقیہ النفس ڈاکٹر ہوگا تو کیا ہوگا اس کو, وہ ریزلٹ بھی اس کے سامنے آئے گا تو وہ کہے گا کہ نہ دوبارہ چیک کرو, یہ بیماری نہیں ہے, یہ لگ رہی ہے مجھے, گڑبڑ ہے کچھ, آئی ایم ناٹ سیٹسفائیڈ, دوبارہ چیک کرو. یہ فقیہ النفس ڈاکٹر جب اس مرحلے پر پہنچ جائے تو بلڈ ٹیسٹ سے پہلے اسے پتا چل جائے گا کیا ہو رہا ہے. ہوتے ہیں ایسے, اللہ تعالیٰ شان اسے ایکسپرٹیز دیتے ہیں. اور ریزلٹ اگر آتا ہے, کبھی کبھی ریزلٹ غلط بھی آتا ہے, ریزلٹ غلط بھی آتا ہے, تو وہ فقیہ النفس ہوگا, وہ اس میں مہارت اتنی ہوگی ڈاکٹری میں, وہ کہے گا کہ نہیں سب سمٹمس وغیرہ دیکھنے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ ریزلٹ غلط ہے, دوبارہ چیک کراؤ. اور جب دوبارہ چیک کرائیں گے تو ریزلٹ وہی نکلے گا جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا تھا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب حفظہم اللہ تعالیٰ, دونوں سے میں نے سنا کہ ہم جب ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بڑے بڑے کراچی کے علماء کی ایک جماعت تھی جو مسائل پر تحقیق کرنے کے لیے جمع ہو جایا کرتی تھی, اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیرانہ سالی اور بیماری کا دور تھا, کہا کہ ساری کتابوں میں سے دیکھ دیکھ کر ریفرنسز تلاش کر کر کے ہم لاتے تھے, تو ٹیکسٹ کو اور دیکھتے تھے, عبارت کو دیکھتے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ مسئلہ یہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, مگر ابا کہتے تھے کہ دل قبول نہیں کر رہا ہے, دوبارہ دیکھو. دل بھائی لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ یہ جائز ہے, لکھا ہے ناجائز ہے, دل قبول نہیں کر رہا, دیکھو. کہا کہ پھر ہم دیکھتے تھے, پھر ہم لاتے تھے, تو کہتے تھے کہ نہیں دل نہیں مان رہا ہے, یہ ہے فقیہ النفس, دل نہیں مان رہا ہے, کچھ گڑبڑ معلوم ہو رہی ہے. پھر جاؤ بھائی, کہتے ہیں کہ دیکھتے 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 پھر وہ بات نکل آتی تھی جو ہمارے ذہنوں سے اوجل ہوتی تھی اور جس سے حضرت مفتی صاحب کی تائید ہوتی تھی, یہ ہے فقیہ النفس. تو حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تھے, اور تقرر ان کا دارالعلوم دیوبند میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا. تو ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ, جن کے بارے میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, علم کا پہاڑ, علم کا پہاڑ. ایک دور ایسا آیا کہ پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم انور شاہ کشمیری تھا رحمۃ اللہ علیہ. یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر فقہ حنفی ناپید ہو جائے, ختم ہو جائے, اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کام سونپ دیا جائے کہ حنفیوں کے لیے دوبارہ عمل کرنے کے لیے راستے بتلاؤ, تو قرآن اور حدیث سے یہ شخص استنباط کر کے پھر فقہ حنفی کو دوبارہ وجود دے سکتا ہے. اتنا بڑا فقیہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, محدث فقیہ. انہوں نے, اور بہت احتیاط تھا اس زمانے میں, ایسا نہیں کہ ہر کسی کو بٹھا دیتے تھے, انہوں نے مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا مفتی مقرر کیا. مگر ان کو اشکال پیدا ہو گیا, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, علماء سمجھ چکے ہوں گے اشارے سے, اشکال پیدا ہوا, چلے گئے گنگوہ رات ہی رات, ایسا نہیں کہ کل پرسوں, اسکال پیدا ہوا تو چلے گئے, چلے گئے. اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے, وضو فرما رہے تھے, وضو فرما رہے تھے. مفتی عزیز الرحمان اس وقت کہا کہ حضرت ایک اسکال پیدا ہو گیا ہے قرآن کی آیت میں, تو دل نے چاہا کہ اسے حل کروں. دیکھا آپ نے, اتنا بڑا مفتی, اتنا بڑا, پوچھنے میں شرم نہیں آئی اسے. ہاں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے, اتنے بڑے عالم, تو عجیب جواب دیا, کہا کہ جو چیز مجھے معلوم تھی وہ دوسروں کو سکھانے میں میں نے بخل نہیں کیا, اور جو چیز مجھے معلوم نہیں تھی وہ کسی سے پوچھنے میں میں نے شرم نہیں کی, شرم نہیں کی میں نے. دارالعلوم بلیکبن کے محتمم حضرت مفتی عبد الصمد صاحب زید مجدہم میرے پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہیں, مجھ سے ایک سال آگے تھے, اور طالب علمی کے زمانے میں بھی ہماری بہت یاری رہی, اب بھی بہت محبت ہے, بہت اچھا کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں, بڑا دارالعلوم ہے. ان کے والد حضرت مولانا اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کا رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی انتقال ہوا کچھ دنوں پہلے, اور بڑی خدمات ہیں حضرت مولانا اسماعیل منوبری صاحب کی خطۂ گجرات میں, بالخصوص خطۂ بھروچ میں, بہت بڑی خدمات ہے حضرت مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تو مجھے جو ہے ان سے ایک زمانے میں نیاز حاصل رہا, اور بہت شفقت حضرت کی مجھے نصیب ہوئی. تو مجھ سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے, وہ تقریباً 30 سال کا فرق ہوگا, اور کئی شہروں کا میں نے حضرت کے ساتھ سفر کیا. ایک تحریک چل رہی تھی, اس میں حضرت ہی نے اصرار کیا تھا کہ تو بھی ہمارے ساتھ چل. تو میں طلبہ کو بتا رہا تھا کہ میری عمر اس وقت 25-26 سال ہوگی, تو ہم جاتے تھے اور مجھ سے بیان کروایا جاتا تھا. تو حضرت مولانا کو میرے بیان میں اگر کوئی بات اچھی لگتی تھی تو مجھ سے عمر میں بہت بڑے اور میں تو بالکل بچہ ابھی, تو ان کو ایسی میرے خیال میں اندر سے جستجو رہتی تھی کہ کب یہ بات میں دوبارہ پوچھ کر کے نوٹ نہ کر لوں. اتنے بڑے عالم, اتنے بڑے مدرسے کے محتمم, عمر میں بڑے, تو وہ جیسے ہی ہم میزبان کے یہاں جاتے تھے اور کھانے پر بیٹھتے تھے اور ان کو موقع ملتا تھا تو جیب سے ڈائری نکالتے تھے قلم اور مجھے کہتے تھے کہ مولانا آپ نے آج بیان میں وہ شعر بہت اچھا کہا, ذرا مجھے بھی لکھوا دو. آپ نے آج بیان میں وہ حدیث بہت اچھی بیان کی, مجھے بھی ذرا لکھوا دو. ٹھیک ہے نا, جو بڑے ہوتے ہیں بڑے, یہ ان کا کمال ہوتا ہے. جن کی زندگی میں چھوٹا پن نظر آتا ہے یہ اصل میں ان کا بڑا پن ہے, یہ ان کا بڑا پن ہے. اسی لیے جب کوئی بڑا آدمی چھوٹے سے کہتا ہے کہ میری غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے, تو کیا جواب میں کہا جائے, یہ تو آپ کا بڑا پن ہے. دیکھو چھوٹا پن جو ہے وہ بڑا پن ہے, جو جھکتے ہیں وہی بڑے ہوتے ہیں. جو ٹہنی پھلوں والی ہوتی ہے وہ جھکی رہتی ہے, اور جو ٹہنی جھکی ہوئی نہیں ہوتی ہے وہ سمجھے کہ اس پر پھل نہیں ہے. پھلوں سے لگی ہوئی ٹہنی جھکے گی, جتنے زیادہ پھل اتنی ہی زیادہ جھکے گی. اور بہت پھلوں والی ٹہنی ہم نے بھی دیکھا, بچپن میں بھی دیکھا, ابھی بھی دیکھا, ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پھلوں کے درخت ہوتے ہیں, بہت زیادہ پھلوں سے لدی ہوئی جو ٹہنی ہوتی ہے اس کی ناک جو ہے وہ زمین میں رگڑ رہی ہوتی ہے, بالکل نیچے آ جاتی ہے زمین پر. تو مالی پھر کیا کہتا ہے کرتا ہے کہ کہیں یہ زمین پر پھل کے لگنے کی وجہ سے پھل خراب نہ ہو جائے, تو وہ مالی دوسری ایک لکڑی لاتا ہے اور لکڑی سے اس کو پھر بلند کر دیتا ہے. یہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو تواضع اختیار کرے اللہ جل جلالہ عام من والو اسے بلند کرتے ہیں. تو مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی, مگر دیکھا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے جو بڑی شخصیت ہے پوچھنا چاہیے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مفتی صاحب اتنی جلدی بھی کیا تھی کہ رات ہی رات آپ دیوبند سے چل دیے؟ یہ سوال بہت معقول تھا اور یہ اس کا جواب بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ اتنی جلدی بھی کیا تھی کہ رات ہی رات دیوبند سے چل دیے. کیا حضرت موت کا کوئی بھروسہ نہیں, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کتاب اللہ کی کسی آیت کے بارے میں میرے دل دماغ میں کوئی سوال ہو اور اس سوال کے ساتھ میں اللہ کے پاس جاؤں. میں چاہتا تھا کہ یہ کوشچن کلیئر ہو جائے کہ کیا سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سوال ہے, اب دیکھو یہ اتنے بڑے مفتی, ان کو سوال تھا تو بہت بڑا سوال ہوگا, بہت بڑا اسکال ہوگا, مگر وہ دیکھو کتنے بڑے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بس وہ وضو کرتے کرتے ہی جواب دے دیا اور یہ واپس چل پڑے دیوبند آنے کے لیے, اس لیے کہ دوسرے دن سبق تھا. تو ایسے علماء سے علم حاصل کرو. اور میں میرے بھائیوں آپ سب حضرات سے کہتا ہوں, میں علماء کی طرف داری کے لیے یہاں نہیں بیٹھتا, میں علماء کی طرف داری کے لیے نہیں بیٹھتا. آپ حضرات یہ مت سمجھیں, یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں علماء کی طرف داری کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں اور آپ حضرات کو علماء کے سامنے جھکانے کی کوشش کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. میں یہاں بیٹھتا ہوں علماء کی طرف داری کے لیے اور آپ کی طرف داری کے لیے, سب کی طرف داری کے لیے بیٹھتا ہوں. علماء کے ساتھ اگر آپ کا تعلق رہا, اور وہ بھی صحیح علماء کے ساتھ آپ کا تعلق رہا, تو آپ کا بیڑا پار ہوگا. اور آپ اگر غلط جگہ پر چلے گئے اور غلط چیزیں آپ نے سیکھ لی تو آپ کا بیڑا غرق ہوگا. مجھے یہ دکھ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر اور یہ دوسرے چینلوں کے اوپر آپ ہر کسی کی تفسیر سن لیتے ہیں, ہر کسی کی حدیث کی تشریح سن لیتے ہیں, سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے, مسئلے مسائل تو ہر کسی کا سن لیتے ہیں. نہیں, یہ غلط بات ہے. غلط, ان ھذا العلم دین, یہ دین علم ہے. دین صحیح تو علم صحیح, دین غلط تو علم غلط, علم صحیح تو دین صحیح, علم غلط تو دین غلط. فن درو امن تا خود ندین, بہت غور سے دیکھو گے کس سے تم علم حاصل کر رہے ہو. تو بات میرے بھائیوں یہ چل رہی تھی کہ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی برے پروگرام آتے ہیں, برے پروگرام گھر میں چلتے ہیں, بے حیائی کے کتنے مناظر ہوتے ہیں, فحاشی عریانیت کے کتنے مناظر ہوتے ہیں. وہ جس گھر کے اندر چل رہے ہو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو تو صحیح میرے بھائیوں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ٹی وی دیکھتے دیکھتے, فلم دیکھتے دیکھتے اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو رحمت کا فرشتہ وہاں کیسے آئے گا؟ آپ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے کمرے میں آپ کی ماں بیمار ہے, آپ کا باپ بیمار ہے, اس کا وقت بیچارے کا آ گیا, اس کا وقت بیچاری کا آ گیا. آپ کی اس حرکت کی وجہ سے آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ کتنی محرومی کی بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر کے گئے کہ میں فلاں وقت فلاں دن تم کو ملوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا, حضرت جبریل امین نہیں آئے. عجیب بات, وعدے کے پکے ہوتے ہیں فرشتے اور آئے نہیں, نکلے باہر دیکھنے کے لیے, دیکھا کہ باہر کھڑے ہیں حضرت جبریل, آپ آئے نہیں. تو کہا کہ اندر ایک کتے کا بچہ ہے, کتے کا پلہ اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہم لوگ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو. تصویر کتا ہو یا تصویر ہو, تصویر تصویر. اور اگر تصویر میں کسی کو اختلاف ہے کہ تصویر ہے یا نہیں ہے ٹی وی کے اوپر, اس میں میوزک ہوتی ہے, میوزک گانا بجانا ہوتا ہے, اس میں بے پردگی ہوتی ہے, بے پردگی. ایسے گھرانے کے لوگ کہ جو نقاب میں رہتے ہیں, حجاب میں رہتے ہیں, مگر گھروں کے اندر بے پردگی ہے, اس لیے کہ مرد بیٹھ کر نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے اور عورت بیٹھ کر نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے. یہ پردہ کہاں گیا, پردہ کہاں گیا, پردہ کہاں گیا؟ اس لیے سوچو میرے بھائیوں. میری ایک مرتبہ ایک اسلامی ملک کے رہنے والے باشندے سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ الحمدللہ ہمارے ملک میں اتنا ہے کہ ہم لوگوں نے پردے کی روایت کو برابر مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے. میں نے کہا آپ غلط فہمی میں ہیں. تو کہنے لگے نہ, ہمارے ملک میں بہت پردہ ہے ابھی بھی. ہماری عورتیں بغیر نقاب کے باہر نہیں نکلتی, بغیر عبایا کے باہر نہیں نکلتی. گھروں کے اندر بھی ہمارا مردوں کا بیٹھنا الگ کمرے میں, عورتوں کا بیٹھنا الگ کمرے میں. میں نے کہا ٹی وی؟ تو کہ ٹی وی تو ہر گھر میں ہوتا ہے. میں نے کہا اس کے اوپر فلم؟ تو کہاں فلم بھی ہوتے ہیں, عربی بھی ہوتے ہیں, انگریزی بھی ہوتے ہیں سارے. تو میں نے کہا عورتیں دیکھتی ہیں یا نہیں؟ کہ دیکھتی ہیں. مرد دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو کہ دیکھتے ہیں. میں نے کہا مرد نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اور عورتیں نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہیں, تو پردہ کہاں گیا؟ میں نے کہا دیکھو بے پردگی اس ٹی وی کے ذریعے کیسے ختم, کیسے داخل کی گئی تمہارے گھروں کے اندر؟ تو اس نے قبول کیا, اس نے کہا کہ واللہ اس کی طرف ذہن بھی نہیں گیا ہمارا. تو اول تو یہ کہ اس میں بہت برائیاں ہیں, اور پھر یہ جن کاموں کے لیے ٹی وی استعمال ہوتا ہے انہی کاموں کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں, یوٹیوب کا استعمال کریں, یہ ساری چیزیں گھر میں آتی ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے مگر انٹرنیٹ کے آلے سے ٹی وی سے زیادہ بری چیزیں اس پر دیکھتے ہیں. یہ تو گھر میں نحوست نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں ہم دینی پروگرام دیکھتے ہیں, تو بھائی دینی پروگرام کون سے دینی پروگرام آپ دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر کون محقق عالم ہے کہ جس کا آپ پروگرام دیکھتے ہیں اور جس کے پروگرام دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف دینی پروگرام دیکھتے ہیں, بیوی صرف دینی پروگرام دیکھتی ہے, آپ دونوں صرف دینی پروگرام دیکھتے ہیں, بچے بڑے ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول ایسا بناؤ کہ ٹی وی کے بغیر ہی سب یوز ٹو ہو جائیں. ٹی وی نہیں ہوگا, دو گھنٹے بچیں گے روزانہ کے, تین گھنٹے بچیں گے, ایک گھنٹہ بچے گا, اس کو اچھے کام میں لگاؤ. اللہ تعالی شانہ بھائی توفیق عطا فرماوے. تو یہ جو دینی پروگرامز آپ سمجھ رہے ہیں ان کو دینی پروگرام مت سمجھیے, یہ گمراہی کے پروگرامز ہیں. ان کے ذریعے دین برباد کیا جاتا ہے, دین خراب کیا جاتا ہے, لوگوں کے ذہن حق سے دور کیے جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا ٹی وی کی مثال دے کر کہ گھر میں ٹی وی ہے تو اس برے عمل کی وجہ سے برائی پھیلے گی, اور گھر میں اگر ٹی وی نہیں ہے, اس کی جگہ پر نمازیں ہیں, اس کی جگہ پر کتابوں کو پڑھنا ہے, کتابوں کا مطالعہ ہے, تو اس کی وجہ سے اچھائی پھیلے گی. تو برائی اچھے کام سے اچھائی پھیلے گی, برائی کام سے برائی پھیلے گی. حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بری بات مت کرو اچھی بات کرو, بری بات مت کرو اچھی بات کرو. کسی کے گھر میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے وہ بات مت کرو, کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے بات مت کرو, بری بات مت کرو اچھی بات کرو. کیوں؟ بری بات کرو گے تو برائی پھیلے گی, اچھی بات کرو گے تو اچھائی پھیلے گی. بری بات مت کرو برائی پھیلے گی, اچھی بات کرو اچھائی پھیلے گی, اچھائی پھیلے گی. یہ بری بات جب ہم کرتے ہیں, یہاں یہ ضمناً یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بھائی یہ افضل نے میرے ساتھ ایسا کیا, افضل نے میرے ساتھ ایسا کیا, افضل نے میرے ساتھ, اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں ہم اس بری بات کو کہ افضل کے اندر جو یہ ایک برائی ہے وہ 99 برائیاں بن جاتی ہیں اور جو 99 خوبیاں ہیں وہ ایک رہ جاتی ہیں. اس لیے کہ اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے, یہ کبھی کہتے ہی نہیں کہ بھائی جب میں انگلینڈ آیا تھا تو افضل نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا, جب میں انگلینڈ آیا تھا تو 6 مہینے تک مجھے نوکری نہیں ملی تھی, اس نے مجھے کھلایا پلایا تھا, جب بھی مجھے پیسے کی ضرورت پڑتی تھی وہ بالکل حاضر تھا, میرے پاس گاڑی نہیں تھی, جہاں کہیں مجھے جانا ہوتا تھا وہ مجھے اپنی گاڑی میں لے جا. یہ 99 خوبیاں اور ایک اخیر میں کچھ چھوٹی موٹی بات ہو گئی, اس کا اتنا تذکرہ اتنا تذکرہ. اور جب ہماری کسی سے انبن ہو جاتی ہے, بگاڑ ہو جاتا ہے, تو ہم صحیح زاویے سے دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, اسے ہم الٹے زاویے ہی سے دیکھتے ہیں الٹے. یہاں تک کہ ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی, ماں باپ کے ساتھ بھی الٹے زاویے سے دیکھتے ہیں, بھائی کا بھائی سے الٹے زاویے سے دیکھتے ہیں. اب یہ کتنی ہی خیر خواہی کے ساتھ ہم سے ملاقات ہوگی مگر نہیں. تو مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کرو, اچھے اچھا حسن ظن, اچھا گمان کے نہیں نہیں ہو گئی غلطی, ان سے کوئی حرج نہیں, ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہوئی ہو, ہو سکتا ہے اس نے کوئی غلطی نہ کی ہو, اور اگر غلطی کی ہے تو اس میں کیا ہو گیا, یہ غلطی کی ہے تھوڑا میں احتیاط کروں گا, اچھا آدمی ہے, ایسا آدمی کہاں ملے گا, اس کی اصلاح ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, میں غلطی معاف کر دوں گا, میں کوشش کروں گا کہ میرے ذریعے اس کے اندر یہ جو بری عادت ہے وہ دور ہو جائے. یہ تو جیم ہے, جیم اس کو کھونا نہیں چاہیے, مگر یہ طبیعت ہم لوگوں کی نہیں ہے. تو بھائی اچھی بات پھیلنی چاہیے اور بری بات پھیلنی نہیں چاہیے. تو ہمارے گھروں کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ آج کل ہمارے یہاں وظیفوں کے سہارے پر زندگی گزارنے کا رواج بہت عام ہو گیا ہے. وظیفے, کورٹ میں کیس ہے کوئی وظیفہ ہے؟ رزق کی تنگی ہے کوئی وظیفہ ہے؟ بچے بگڑ گئے ہیں کوئی وظیفہ ہے؟ وظیفہ. اور بیماری ہوتی ہے, بیماری تو بیماری میں وظیفہ شاید پڑھ تو لے گا مگر وظیفے سے زیادہ یقین ڈاکٹر پر ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر کسی مریض کو ایسا کہے کہ بھائی دیکھو آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے, یہ علاج ولاج چھوڑو سب چکر, یہ وظیفہ آپ پڑھ لیا کرو نا, آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ دیجئے, ہمیں ٹیسٹ کے لیے بھیجئے, اس کے لیے انڈیا کا بھی سفر کرتے ہیں, جرمنی کا بھی سفر کرتے ہیں, یہاں کا وہاں کا ہر جگہ کا, وہاں وظیفہ صرف نہیں, اور دین کے معاملے میں بس وظیفہ. اگر ایسا کہو کہ بھائی دیکھو 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو, اس سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھتا ہے گھر سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے اور گھر میں رزق میں برکت ہوتی ہے. نہیں وہی 5 وقت کی نماز میں وظیفہ دے دو بس, وظیفہ. اور اب تو وظیفے والے بھی کم رہ گئے, اس سے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا, روزی کے لیے بھی اللہ کا نام تو لینا پڑتا ہے نا وظیفے میں, تو ہم تو اللہ کا نام لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, نہ نماز کے ذریعے نہ وظیفے کے ذریعے. تو سیدھا سادہ کہ بازو پر کوئی تعویذ باندھ سکے ایسا ہے کہ نہیں, کوئی تعویذ جو ہم والیٹ میں رکھ دیں کہ ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے, آپ سب کچھ کرو ہماری طرف سے. عجیب بات ہے, وظیفے. حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں, بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, اور ان کی باتیں جو ہے عجیب و غریب تھی. حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی مجلسوں میں جایا کرتے تھے, اور حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ملفوظات قلم بند کیے ہیں, تو کتنے اونچے پائے کے بزرگ ہوں گے. تو ان سے کسی نے وظیفوں کی حقیقت پوچھی کہ حضرت وظیفے کی حقیقت, تو حضرت اسے سمجھانا چاہتے تھے. تو حضرت نے ادھر ادھر دیکھا تو انڈیا پاکستان میں کھلے گھر ہوتے ہیں تو ایک پولیس نظر آ گیا, پولیس وہاں کھڑا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ وظیفے کی حقیقت تو بعد میں بتاؤں گا, اس پولیس کو جا کر کے برطرف کرو, اسے سیک کرو, تو کہا کہ حضرت وہ تو ایسے تو تک نہیں ہوگا. کہا جا کر کے کہو نا اسے کہ میں نے تمہیں برطرف کر دیا. تو کہا کہ حضرت اس سے تو کچھ نہیں ہوگا. کہا کہ یہ تسبیح لے جاؤ میری, اور تسبیح لے جاؤ اور اس کو کہو کہ میں نے تمہیں برطرف کر دیا, میں نے تمہیں برطرف کر دیا, میں نے تمہیں برطرف کر دیا. 100 مرتبہ شاید ہو جائے. کہا کہ نہیں حضرت اس سے بھی نہیں ہوگا, ڈنڈے کھانے پڑیں گے. تو 1000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ شاید ہو جائے. کہا کہ نہ. تو کہا اسے برطرف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا برطرف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے پولیس میں بھرتی ہونا پڑے گا. سمجھدار آدمی تھا وہ, پولیس میں بھرتی ہونا پڑے گا. میں ایک عام افسر بنوں گا اور پھر مجھے بہت محنت کر کے اپنے جوہر دکھانے پڑیں گے تو مجھے پروموشن ملے گا. اور پروموشن ملتے ملتے جب میرا مقام اونچا ہو جائے تو میرے ایک اشارے سے برطرف ہو جائے گا. تو حضرت فرمایا کہ اب تجھے وظیفے کی حقیقت سمجھ میں آئی. جب تک تیرا اللہ کے یہاں کوئی مقام نہ ہو, 1,00,000 مرتبہ پڑھتا رہے کچھ نہیں ہوگا. اور جب اللہ کے یہاں تقوی کی برکت سے, دین داری کی برکت سے مقام ہو جائے گا, ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے اور نصرت نازل کرنا تیرے رب کا کام ہے. اصل چیز یہ ہے اللہ تعالی شانہ سے تعلق. یہ وظیفے تو بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ آج کل جو ہے یہ وظیفے کے چکر میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں. اصل چیز جو کرنے کی ہے وہ کہ اللہ تعالی شانہ کا تعلق پیدا کرو, اللہ تعالی شانہ سے تعلق پیدا کرو, اچھے اعمال کرو, برے اعمال سے بچو, گھروں کے اندر جو ہے نیکی لاؤ, اچھائی لاؤ اور اچھے علماء کے پاس بیٹھو. دیکھو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ علماء کی طرفداری ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر عالم کے پیچھے چلنے والے 5-25 ہوتے ہی ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو کوئی کمی ہے, یہ کوئی فالوئنگ کی بات نہیں ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور اگر ہمیں ایسے علماء میسر ہیں ابھی اس وقت تو ایسا ضروری نہیں کہ بعد میں بھی ایسے علماء میسر ہوں گے. تو جس کا جہاں جہاں تعلق ہو سکے تعلق پیدا کرو, اور تعلق پیدا کر کے ان سے استفادہ کرو, فائدہ اٹھاؤ, مجلسوں میں جاؤ. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مت جاؤ روزانہ, ہفتے میں ایک مرتبہ جاؤ, مت جاؤ ہفتے میں ایک مرتبہ, مہینے میں ایک مرتبہ جاؤ. کوئی تو تعلق رکھو اور تعلق رکھ کر کے فائدہ اٹھاؤ اور 6 مہینے تک کوشش کرو. اور 6 مہینے کے بعد آپ کو ایسا لگے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے تو پھر بند کر دیجیے, پھر مت جانا. اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جو شخص بھی طلب لے کر کے 6 مہینے تک کسی عالم کے پاس جائے گا, 6 مہینے کیا بلکہ 6 ہفتے, اسے محسوس ہوگا کہ واقعی دین کی سمجھ آ رہی ہے, میرے بہت سارے سوالات جو ہیں اس کے جوابات مل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ شانہ نے عجیب و غریب یہ نظام بنایا ہے کہ ایک آدمی اگر کنسلٹیشن کے لیے آتا تو کتنے سوال, کتنے جواب, کس کے پاس وقت ہے, نہ آپ کے پاس نہ ہمارے پاس. تو جب لوگ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ شانہ ہماری ضرورتوں کو سمجھتے ہیں, تو جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کی ضرورتوں کے مطابق ہی بولنے والے کی زبان کو چلاتے ہیں. اور جانے سے پہلے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں جو سوالات دے کر آیا تھا اسی کے اوپر بات ہوئی یار. تو اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے فضل فرماتے ہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو کسی نے کہا بیان کے بعد کہ حضرت آپ کو علم غیب ہے, ایسا لگتا ہے کشف ہو جاتا ہے ہمارے دلوں میں. کہ حضرت نے فرمایا کہ کیوں, کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ ہمارے دلوں میں جو بات ہوتی ہے وہی آپ بیان کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرا کمال نہیں ہے, تمہارا کمال ہے. یہ میرا کمال نہیں تمہارا, مجھے تو کچھ پتا نہیں چلتا. تمہارا کمال یہ ہے کہ تم صحیح طلب لے کر آتے ہیں سیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں اس بات کو کہنے پر جو تمہاری ضرورت ہوتی ہے. تو ہم اگر صحیح طلب لے کر کے آئے تو ہمارے, میرا ایک ملک میں جانا ہوا تو اس ملک میں ایک دور کے ایک گاؤں میں, چھوٹا سا گاؤں تھا, وہاں میرا پروگرام ہوا مغرب کی نماز کے بعد. تو میرا بیان ہوا اور بیان کرنے کے بعد ابھی عشاء کی نماز میں 15-20 منٹ رہتے تھے تو مشورہ یہ ہوا کہ بھائی اب یہیں بیٹھ جاتے ہیں گھر جانے کے بجائے. تو سائڈ پر ایسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا تو سب میرے آگے پیچھے بیٹھ گئے. تو وہاں کے جو صدر صاحب تھے وہ زور زور سے کہنے لگے کہ امام صاحب کہاں ہیں, امام صاحب کہاں ہیں, ذرا غصے میں امام صاحب کہاں ہیں. تو امام صاحب بیچارے دوڑتے ہوئے آئے. اماموں کی, علماء کی تو مسجد کی کمیٹی والے بہت کم قدر کرتے ہیں, ان کو تو غلام سے بدتر سمجھتے ہیں. وہ عالم تھے بیچارے, دوڑتے ہوئے آئے. ان کو اپنی مالداری کا بھی کچھ نشہ تھا, کچھ مسجد کے چیئرمین تھے اس کا بھی نشہ تھا. تو پورے سب کے سامنے انہوں نے کہا تم نے مولوی صاحب کو فون کیا تھا؟ میرے بارے میں کہا تم نے مول صاحب کو فون کیا تھا. اب میری تو ان بیچاروں سے پہلی دفعہ ملاقات. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو کوئی فون نہیں کیا تھا. تو کہ مول صاحب کو یہاں کے بارے میں سارا کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے تو پورا ہمارے یہاں کے جو مسائل ہیں انہیں پر بیان کیا اول تا آخر. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان سے تو میری پہلی ملاقات ہے, انہوں نے کوئی فون نہیں کیا ہے میرے اوپر. رہی بات یہ کہ اول تا آخر میرا بیان تمہاری ہی بستی کے بارے میں جو ہوا وہ تو اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے بلایا ہی اس لیے ہے کہ میں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں جس سے آپ کی آخرت بنے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ سے وہ باتیں کہلوائی جس میں آپ کا فائدہ ہے. نہ انہوں نے مجھ سے بات کی, نہ مجھے کسی اور نے کہا, نہ مجھے کوئی کشف ہوا یا مجھے کچھ پتا چلا. تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے یہاں مقبول ہیں آپ لوگ, کہ اللہ نے آپ کو ایک رستہ بتلانے کے لیے مجھ سے ایسی باتیں کہلوائی. تو اس لیے مجلسوں میں جانا چاہیے, آنا چاہیے, سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اصل بات جو چلی تھی وہ وہاں سے کہ گھروں کے اندر, ہاں یہ بات آ گئی وظیفے پر سے, اب سمجھ میں آ گیا, یاد آ گیا کہ آج کل بہت لوگ وظیفے پوچھتے ہیں. تو جب عورتوں کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ بچہ نیک بنے, ہم کیا کریں تاکہ بچہ نیک بنے. اور کہتے ہیں کہ میں سورہ یوسف تو پڑھ ہی رہی ہوں, فلاں وظیفہ تو پڑھ ہی رہی ہوں, جو بھی وظیفے جو کچھ باہر مارکیٹ میں عام ہوتا ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کے شوہر بھی اب نیکی کی زندگی گزاریں, اور آپ کا جو گھر ہے اس میں اچھا ماحول پیدا کریں, اور آپ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے لے کر کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں برائی ہو. یہ کر لو آپ, یہ پیٹ میں جو بچہ ہے اسے برائی کی جگہ پر مت لے جاؤ. جب تک یہ بچہ پیٹ میں رہے آپ بھی اچھے کام کرو, شوہر بھی اچھا کام کرے, آپ کے گھر میں اچھائی ہو. پھر بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کے پیدا ہونے کے بعد اب یہ 9 مہینے سے آپ کو ٹریننگ ہو جائے گی, اس اچھائی کو باقی رکھو, برائی سے دور رہو. اور اس بچے کو ایسی جگہ لے مت جاؤ جہاں برائی ہے, تو پھر تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت نہیں, تمہارا بچہ انشاءاللہ ولی ہو کر کے بڑا ہوگا. تو ماحول ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. تو گھروں کے اندر اچھی چیزیں لاؤ, گھروں کے اندر سے بری چیزوں کو دور کرو. یہ ٹی وی ہے, اسی طرح مجلسیں ہوتی ہیں, اور ان مجلسوں میں دینی دیکھو, ہمارے بہت سے علماء, بہت سے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی, اللہ کے فضل, بہت سے خانقاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ, ماشاءاللہ جہاں بیٹھتے ہیں دین کی بات شروع ہو جاتی, جہاں بیٹھتے ہیں دین کی بات شروع ہو جاتی. ہاں اتنا میں ضرور کہوں گا کہ دین کی باتیں کرو تو اپنے دائرے میں رہ کر کرو. علماء کا کام آپ مت کرو, حدیث کے بارے میں ڈسکشن شروع ہو جائے, تفسیر کے بارے میں, کسی مسئلے کے بارے میں. اور یہاں کا تو عام رواج ہے آئی تھنک کہہ کر کے جو بات کہنا وہ کہتے چلے جاتے ہیں. آئی تھنک ایسی شیلڈ ہے کہ جو چاہے کہو, نہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, دائرے میں رہ کر کے کرو. دائرے میں دیکھو یہ عالمی تحریک ہے ہماری دعوت تبلیغ کی, مگر یہ واحد تحریک ہے جس کے اوپر نگرانی علماء حق کا کی ہے. اسی وجہ سے اس میں ڈاکٹر بھی نکلتے ہیں, لوئر بھی نکلتے ہیں, انجینئر بھی نکلتے ہیں, بڑے بڑے اونچے طبقے کے تعلیم یافتہ. مگر چونکہ علماء حق کا کی سرپرستی میں تو سب کو باندھ کے رکھا ہے کہ 6 نمبر سے باہر کی بات نہیں کرنے کی. دیکھا آپ نے, کسی کو اجازت نہیں دی کہ تم اسٹڈی کرو اور اسٹڈی کر کے جو چاہے بولو. نہ, اگر کوئی اپنی مرضی سے کرتا ہے وہ اصول کی خلاف ورزی کرتا ہے. اگر بڑوں کو پتا چلے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے اگر یہ شکایت کی جائے تو. اصول بنائے, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بڑی بڑی استعداد والے لوگ نکلیں گے, حتیٰ کہ علماء کو بھی محدود کر دیا ہے اس میں کہ 6 نمبر پر, اس سے کہ ہر عالم کی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ کرے, کہیں کوئی غلط بات نہ کہہ دے, 6 نمبر پر محدود کر دیا. تو یہ ماشاءاللہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خانقاہوں سے تعلق رکھنے والے, دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے, علم سے تعلق رکھنے والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں دین کی بات شروع ہو جاتی ہے. دین کی بات شروع, کتنا اچھا ہے, دین کی بات شروع ہو جاتی ہے. اور دین سے جب تعلق نہیں ہوتا تو اہل علم ہونے کے باوجود بھی دین کی بات نہیں ہوگی, کچھ دوسری باتیں ہوں گی. اس لیے اچھی بات ہے, مجلسوں میں غیبت ہوگی اس کی وجہ سے برائی پھیلے گی, نحوست پھیلے گی گھر کے اندر, بچوں کے اندر برائی آئے گی. اس لیے عورتوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, دوستوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سے ایسے سارے اسباب کو دور کر دو جس سے برائی پھیلتی ہو, اور ایسے اسباب کو لاؤ جس سے اچھائی پھیلتی ہو. اور بھائی دین جو ہے دین, اس کو بہت زیادہ کنوینئنٹ مت کر لو کہ یوں ہی کام ہو جائے. سارے کام حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پورا دن اپنی زندگی میں لاؤ, تقوی لاؤ، ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، پورا دین، تقوی کا مطلب پورا دین آئے گا، اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے لیے مصیبت سے نکلنے کے سارے راستے پیدا کریں گے. خیرات کرو، صدقہ کرو، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. دعا کرو، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. توبہ استغفار کرو، اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں. صبر کے ساتھ زندگی گزارو، صبر کے پھل بہت میٹھے ہوتے ہیں. نمازوں کا خوب اہتمام کرو، پانچ وقت کی نمازیں بھی اور نوافل بھی، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. یہ سارے کام کرنے کے ہوتے ہیں، اور کچھ کر لو، اس لیے کہ آخرت میں انشاءاللہ کام آئے گا. کامیابی کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. ہر وقت ذہن میں یہ رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ذکر مجھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا مجھے اس وقت یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو نہ کروں، اور مجھے اس وقت یہ کام کرنا چاہیے تو کروں. یہ اگر کرتے رہے تو حسن خاتمہ ملے گا. ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. آپ سب حضرات ماشاءاللہ محبت سے آتے ہیں، طلب لے کر آتے ہیں، ایک بڑا مجمع ہوتا ہے ہر ہفتے، اور پھر دور دور دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، گھروں میں بھی درجنوں آدمی سنتے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کسی نہ کسی وقت فضل ضرور کر دے گا. آپ حضرات سے بھی، ماؤں اور بہنوں سے بھی میری درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ شانہ مجھے اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير اعمارنا اواخرها، وخير ايامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة، جنة الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين، اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين الصديقين. يا ارحم الراحمين، رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ امانك معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم بڑے گنہگار ہیں. اے ارحم الراحمین، تیرا ہی کھاتے ہیں اور تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں. الہ العالمین، تیری ہی نعمتیں استعمال کر کے تیری ہی نافرمانی کرتے ہیں. ہمارے اور تیرے دشمن شیطان کی ہم اطاعت کرتے ہیں. الہ العالمین، ہم نفس کے بھی غلام ہو چکے ہیں. اے اللہ، ہماری حفاظت فرما، ہماری دستگیری فرما. الہ العالمین، ہمیں پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے.
علم و عمل سے آراستہ فرما، تقوی سے آراستہ فرما، الہ العالمین تقوی کے جتنے درجے ہیں ان سارے درجوں پر فائز فرما، الہ العالمین تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ارحم الراحمین ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، ہماری رہنمائی فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما، اپنے عشاق میں شامل فرما، تجھ سے محبت کرنے والوں میں شامل فرما، الہ العالمین تیری معرفت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے دلوں کو یقین سے منور فرما، ایمان سے منور فرما، الہ العالمین ہمارے نفس ایمان کو بھی پختہ بنا دے، کمال ایمان میں الہ العالمین ترقی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، الہ العالمین دین کی صحیح سمجھ رکھنے والوں تک ہماری رسائی فرما، الہ العالمین جو دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے ان سے ہماری حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین ہماری رہنمائی فرما، ہماری رہنمائی فرما، یا ارحم الراحمین ہماری رہنمائی فرما، یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، الہ العالمین ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور جسے ہم بہت کچھ سمجھ رہے ہیں وہ الہ العالمین کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الہ العالمین اتنا ہے کہ جھوٹی سچی تو نے دین کی فکر ہمیں نصیب فرمائی ہے، الہ العالمین دل میں ایک تمنا ہے کہ ہم دیندار بن جائیں، علم والے بن جائیں، الہ العالمین پوری دنیا میں تیرے دین کو عام کرنے والے بن جائیں، دین سیکھنے والے بن جائیں، دین سکھانے والے بن جائیں، تیرے ولی بن جائیں، تیری محبت حاصل کر لیں، الہ العالمین یہ جو تمنائیں دل میں جنم لیتی ہیں، الہ العالمین پھر یہ کہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، آخرت میں تیری رضا کے ساتھ ہمارا حشر ہو، الہ العالمین یہ ساری جو تمنائیں دل میں ہیں یہ تیرا ہی فضل و کرم ہے، الہ العالمین اس میں بہت کمزوریاں ہیں، الہ العالمین ان ساری کمزوریوں کو دور فرمائے، الہ العالمین جب تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو الہ العالمین اس نعمت کو ہر اعتبار سے اور ہر جہت سے کامل بنا کر ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، پوری امت کو عطا فرما دے، الہ العالمین اپنے دین کو عام فرما دے، الہ العالمین دین کو عام فرما، الہ العالمین مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی الہ العالمین تیرے محبوب دین کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے عالم میں امن کو عام فرما دے، الہ العالمین بالخصوص ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، الہ العالمین ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، ممالک اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما، وہاں برکتیں نازل فرما، خیرات نازل فرما، نصرتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، الہ العالمین یہ سب کچھ ہمارے تجھ سے منہ موڑنے کی وجہ سے ہے، تیرے دین سے دوری کی وجہ سے ہے، قرآن اور احادیث اور علوم نبوت کو بالائے طاق رکھنے کی وجہ سے ہے، الہ العالمین ہمیں ہماری اس غلطی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہمیں علم و عمل سے آراستہ فرما، علماء کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ان سے تو نے ان کو جو دولت عطا فرمائی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ان کے پاس جو ظاہری علوم ہے اور جو باطنی علوم ہے دونوں علوم سے الہ العالمین وافر حصہ ہم سب کو نصیب فرما، الہ العالمین ہدایت کو عام فرما دے، ہدایت کو عام فرما دے، دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کو عام فرما دے، الہ العالمین انسانیت سسک رہی ہے، رحم فرما الہ العالمین انسانیت نام کی اب چیز باقی نہیں رہی ہے، پوری دنیا میں درندگی پھیل چکی ہے، اور الہ العالمین ہر شخص درندہ بنا ہوا ہے اور درندگی کا شکار بھی ہے، الہ العالمین رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، الہ العالمین عافیتوں کو نازل فرما، یا رحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ہمیں جس طرح دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا دے، الہ العالمین معاصی سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، نیکیوں کی رغبت ہمیں نصیب فرما، الہ العالمین پورے دین کو سمجھ کر پورے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچیوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہماری اولاد کو علم و عمل سے آراستہ فرما، اور انہیں الہ العالمین علم و عمل کی حفاظت اور علم و عمل کی اشاعت اور اس کی خدمت کے لیے قبول فرما، یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما،
جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین مرحومین کی مغفرت فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما, مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے ارحم الراحمین جس کی جو جو جائز ضرورت ہے الہ العالمین غیب سے اس کا انتظام فرما. الہ العالمین ہمارے یہاں اس وقت جو اعتکاف کا سلسلہ چل رہا ہے, الہ العالمین دور حدیث کے طلبہ کو قبول فرما, جو دوسرے حضرات بھی اعتکاف کے لیے آئے تھے آئے ہیں آ رہے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما, اسلامک دعوی اکیڈمی کو بھی دین کی اشاعت حفاظت کے لیے قبول فرما. اور الہ العالمین اس کو بہت زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو الہ العالمین ہم سب کو الہ العالمین تیری مرضیات کے مطابق سارے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.